بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 جون 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان، روزہ اور قرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے اور امید ہے کہ ہمیں وہ رمضان تک پہنچا دے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ وہ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر ہی دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تمہارے ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہمارا تو معاملہ بالکل قریب کا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رمضان میں کیوں فرض کیا؟ کسی مہینے میں بھی فرض ہو جاتے، جو ان کا مقصود تھا وہ پورا ہو جاتا، لیکن ان کو رمضان کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ اور جان لیجیے، ہمارے ہی لیے نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں. شروع ہی سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے نازل ہوئے ہیں، جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء اور رسل پر، رمضان ہی میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں عطا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حکمت کار فرما ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز اور الحکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی. تو غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالی رب العالمین ہے. آپ کو معلوم ہے وہ مالک ہے سارے جہانوں کا, اور اس رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی پرورش اور حفاظت کی بھی ذمہ داری اسی کے ذمے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان ایک یونیک مخلوق ہے, باقی ساری بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقیاں ہیں وہ ایک ایک چیز سے بنی, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرکب وجود دیا ہے, اور اس لحاظ سے بھی انوکھا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق بھی ہے اور سب سے آخری. اب معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے دو جو ہیں وہ دور ہیں, ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم تخلیق. عالم امر میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ بس کن کہنے سے ہو جاتی, اس میں ٹائم نہیں لگتا, وقت نہیں گزرتا. یعنی اللہ فرماتا ہے کن فیکون. تو انسان کی جو روح ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی وجود دیا ہے, جو نوری وجود دیا ہے, وہ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہے, اور وہ کلمہ کن سے پیدا ہوا, نور سے پیدا ہوا. فرشتے بھی اس کے بعد پیدا کیے تھے. سب سے پہلے انسان, ارواح انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, عالم امر میں ہے, اور دوسری تخلیق جو ہے وہ فرشتے ہیں جو عالم امر کی چیز. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسی نور کے اندر تغیر ہوا تو نار پیدا ہوئی, نار سے پھر جن ہیں جن کو پیدا کیا گیا, وہ صرف ناری مخلوق ہیں, ان میں روح نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین تخلیق فرمائی, یہ مادی دنیا, اور اس مادے سے اللہ تعالیٰ نے سارے حیوانات پیدا کیے ہیں جو ہماری اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, چرند پرند حیوانات ساری مخلوق جو بھی زمین پر آپ کو نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری مادی اس خاک سے بنی, اور اسی خاک سے پھر ہمارا آخری یہ وجود اللہ نے خاک سے پیدا کیا. یہ اس خاکی مخلوق میں سے آخری تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ وجود ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ مٹی تھی. اور یہ ہے اسے جب تخلیق کر کے فرمایا ہے فرشتوں سے بھی اور جنوں سے بھی کہ فائدہ سب بات تو ہوں جب اس کی میں پلک نوک پلک سنوار لوں, وَنَفَخْتُ تو فی ہے میں روح ہی, اور اس میں میں اپنی روح پھونکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا, اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو, اس کی فضیلت کو تسلیم کر. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود کے ساتھ ہمیں شرف دیا ہے, شرف انسانیت, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات پر شرف بخشا ہے, اور وہ اس کی اصل وجہ وہ روح ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دونوں وجود اللہ نے دیے ہیں, ایک نوری ہے اور ایک خاکی ہے. تو یہ نوری وجود جو ہے اس کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت نازل کرتا رہا, اپنا کلام نازل کرتا رہا. وہ ہے جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو پسند کیا ہے, اسی میں جو بھی کتاب نازل کی ہے, جو بھی اپنا کلام نازل کیا ہے وہ ماہ رمضان میں نازل کیا ہے, اور اس کے ساتھ روزے کی عبادت کو جو ہے وہ جمع کر دیا ہے. کیوں؟ کہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ جو ہمارا خاکی وجود ہے اس کی خواہشات پر قابو پایا جائے, اسے اللہ کا پابند بنایا جائے اس کے احکام کا, اور روزے سے بڑی کوئی عبادت اس کے لیے نہیں ہو سکتی, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر قسم کی شہوات سے روک دیا جاتا ہے, کھانے پینے سے بھی روک دیا جاتا ہے انسان کو کہ اس کی پابندی اختیار کرے اور اپنی جتنی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرے, اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائے. تو اس پر تو یہ کام کیا جاتا ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت کا خوگر بنایا جاتا ہے، گویا اس میں تقویٰ پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ روزے کی عبادت ہے ہی تقویٰ کے لیے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ ہم نے پہلوں پر بھی فرض رکھا ہے، تمہارے لیے نہیں، انہیں بھی ضرورت تھی اس کی. کس لیے فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا احساس اجاگر ہو جائے، تمہارے اندر دائیہ پیدا ہو جائے، مجھے اللہ تعالی کی فرما برداری اختیار، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا. اور آپ کو معلوم ہے یہ شروع ہی سے روزے کی بھی عبادت جو ہے ہر امت پر فرض رہی ہے، اور ہر امت کو اللہ تعالی نے اپنا کلام دیا ہے. وہ کس کے لیے؟ وہ ہے اس روح کی غذا کے لیے کہ جو اصل انسانیت ہے، انسان بنانے والی چیز جو ہے اسے، وہ روح ربانی ہے، اس کی غذا کا بندوبست کیا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید ان تینوں چیزوں کو جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا کلام پہنچا، انہیں روح قرار دیتا ہے. اللہ کے کلام کو بھی روح قرار دیا گیا، لانے والا بھی روح الامین ہے، اور جس پر نازل کی گئی وہ بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس جسم پر نازل نہیں ہوا، روح محمدی پر نازل، کیونکہ اس کے اندر وہ زندگی پیدا کرنی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہے، اس کی نشو و نما، اس کے یقین کا ذریعہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان اپنے اس وجود کو اس سے غذا دے، اسے قوی کرے، تاکہ وہ اپنے اس جسد حیوانی سے اپنی مرضی کا کام لے سکے، اسے اپنا پابند کر کے اس کو اللہ کے آگے جھکا دے. یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کو فرض کیا ہے. کیوں؟ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دن میں اس کو پابند کیا جائے، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس اللہ کے کلام سے اپنے روح کو غذا دی جائے. آپ کو معلوم ہے یہ اتنی زیادہ تھی روح کی غذا، اتنی مطلوب ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلا سب سے حکم جو دیا گیا وہ یہی تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن. سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے نماز کا، وہ صرف تہجد کی نماز، رات کی نماز، وہ کہے کے لیے، وہ رکعتوں گننے کے لیے نہیں. اس قرآن کے ساتھ کھڑے رہو آدھی آدھی رات، پونی پونی رات، آپ کچھ حصہ کم کر لو اس میں سے. وہ کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ تمہارے اندر یہ یقین پیدا کرے تمہاری روح کی غذا. تو روح کی غذا بھائی ان کے لیے تو ڈائریکٹ معاملہ تھا کہ جن کی زبان میں اللہ تعالی نے وہ غذا نازل کر دی، تو اب ہمیں کیسے ملے گی بھائی؟ ہم بھی اسی طرح پڑھ لیں گے قرآن مجید کو تو غذا بنے گی؟ نہیں. اچھی طرح جان لیجئے، اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر غذا کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ پھر وہ یقین پیدا کرے گا، اس سے آپ کی روح پر اثر ہوگا، وگرنہ بغیر سوچے سمجھے تلاوت کرنے سے صرف ثواب ملتا ہے، یقین پیدا نہیں ہوتا، غذا نہیں ملتی. غذا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ وہ ہمارے اندر یقین پیدا کرے، کیونکہ وہ اندر یقین پیدا کرنے کے لیے روح کے اندر اللہ کی طرف لقاء کا جو ہے اس کے اندر دائیہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، تاکہ وہ زندہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کل شائن یت جاؤ لا اصل ہی، ہر چیز جس سے بھی بنی ہے وہ اسی کی طرف لوٹتی، کیونکہ اس کے سائے دائیات اسی سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اس کی ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی ہیں. تو ہمارا جسم اس لیے ان چیزوں کا جو ہے دلدادہ بن جاتا ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں فوری حاصل ہوتی ہیں، اسی کی طرف اس کا رجحان ہے. لیکن روح اللہ کی طرف لے جانا چاہتی، کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے اور وہ نورانی ہے، اور اس کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کلام نازل کیا ہے، نور نازل کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو، یقین پیدا ہو، اسے غذا ملے اور وہ تمہیں اللہ کی طرف لے. اس لیے آپ معلوم ہے رمضان کے روزوں کے بعد جو آیت آئی ہے، وغیرہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا روزوں سے کیا تعلق ہے، لیکن وہی اصل میں حاصل رمضان. وغیرہ اگر انسان اپنی روح کا غذا نہیں کرتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے اور صرف اسی جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم انسانی زندگی نہیں گزار رہے، حیوانی زندگی. مجھے قرآن مجید میں بڑی تنبیہ کی گئی اہل ایمان سے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے ماننے والوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگان کون ہے، آؤ اللہ کو بلا نہ دینا، اس سے غافل نہ ہو جانا. اگر اسے بلا دو گے تو کیا نقد سزا ملے گی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ انہیں اپنے آپ سے بلا دے گا. تو جب انسان اللہ کو بلاتا ہے، انسانیت کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، اس شرف کا وہ حامل نہیں رہتا، پھر وہ چوپایوں والی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی حیوان بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ جسم حیوانی ہے جس کی ضرورت ہی پورے کرنے کے لیے پھر اپنی پوری زندگی لگا دی. حیوان بھی یہی کر رہا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، جان لیجئے وہ حیوان نافرمان نہیں ہے، اصل یہ انسان نافرمان، جس کو ہم نے یہ شرف بھی دیا، اس کی غذا کا بندوبست بھی کیا، اس کے لیے ہم نے اپنا کلام بھی نازل کر دیا، یہ پھر اللہ کو بلائے بیٹھا ہے اور صرف اپنے آپ کو حیوانی مخلوق سمجھتا ہے اور حیوانی تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو فرمایا سب سے بڑا نافرمان تو یہ ہے. کیوں؟ حیوانوں کو تو وہ دی نہیں گیا، ان کے اندر صلاحیت نہیں رکھی، ان کا تو مقصود ہی وہی ہے، وہ تو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے پیٹ کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے آرام کے لیے زندگی گزارے ہیں. اور انسان ہو کر بھی وہی آ جائے، صرف اپنے پیٹ کو سامنے رکھے، اپنے نفس کو سامنے رکھے اور اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر پوری زندگی گزارا ہو، تو وہ انسانی زندگی نہیں گزارا، حیوانی زندگی گزارا ہے. اور یہ ہے جو سب سے بڑی نافرمانی. یہ ہے جب قرآن مجید سے تعلق نہیں رہتا تو انسان پھر یہاں تک پہنچ جاتا. حالانکہ اللہ نے بندوبست کیا ہے اس کے لیے. یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ہم جو ہے کوئی عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن پیش کرنے کے لیے، اچھی طرح جان لیجئے کسی کے پاس. کیوں؟ اللہ نے وہ اپنا کلام جو نازل کیا ہے وہ اسی طرح محفوظ آج بھی موجود ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ قیامت تک کے لیے رہے گا، کیونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا. یہ اللہ نے اس لیے بندوبست کیا ہے تاکہ کل کو کسی کے پاس عذر نہ رہ جائے پیش کرنے کے لیے کہ میں کیا کرتا. اور آپ کو معلوم ہے اس کتاب کا آج بھی چیلنج موجود ہے. اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو آؤ تم سارے مل کر ایسی ایک صورت بنا لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بنا لے اور اس کا اپنا کلام ہو اور تم سارے مل کر بھی نہ بنا سکو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ انسان بھی ہو، تمہارا علم بھی اس نے کوئی جو ہے زبان کا علم بھی حاصل نہ کیا ہو، ہو بھی تمہارے نقطہ نظر سے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی، اور پھر کہو یہ اسی کا کلام ہے، تو پھر تم سارے مل کر ایک صورت بنا رہا ہو، پھر جو ہے تمہارا دعویٰ صحیح ہے. لیکن فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم کرنا پاؤ، وَلَنْ تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، یہ چیلنج موجود ہے آج. تو فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اس آگ سے جس کا ایندھن باندھنے والے ہیں پتھر بھی اور انسان بھی. تو اپنے آپ کو بچا لو. کیوں؟ تمہارے پاس کل کو عذر نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے اللہ کی جناب میں کہ میں کیا کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کا بندوبست کر دیا اور اپنے کلام کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے اسے حفاظت دے کر تمہارے اندر چھوڑ دیا. اس لیے کوئی عذر نہیں ہوگا کسی کے پاس. لیکن وہ تو اچھی طرح جان لیجئے, ہدایت ہے, مجسم ہدایت ہے, ہدن للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت. وبینات من الہدا, اور ہدایت بھی ایسی جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. کسی خاص گروہ کے لیے نازل نہیں کیا, پوری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے. اس لیے اس پیرائے میں نازل کیا ہے کہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے, ہر کوئی اس سے ہدایت دے سکے. والفرقان, اور وہ تو حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے, علیحدہ علیحدہ کر دینے والا ہے. وہ معاملے کو گنجلک نہیں رکھتا, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھتا, پوری طرح واضح کر دیتا ہے ہدایت کیا ہے اور گمراہی. اگر پھر بھی کوئی اس سے پھر ہدایت نہ لے تو یہ اس کا قصور ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے. لیکن آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, شاید یہ سوال پیدا ہو گیا ہو کہ وہ جی عربی میں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے. یہی رکاوٹ ہے نا بھائی سب سے بڑی اسے سمجھ کر پڑھنے میں. کیا اور بھی ہے کوئی؟ یہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, وہ عربی میں ہے, اس لیے ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے. ہاں کسی کو پوچھ لیجئے بھائی بچوں کو قرآن پڑھایا, کہندا سارے نو پڑھواتا ہے. کیا پڑھوایا؟ ناظرہ. یہیں تک بندوبست کرتے ہیں ہم. ناظرہ پڑھنے سے صبح ثواب ملتا ہے, ہدایت نہیں ملتا. اور قرآن مجید میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے آیا, ایک بار بھی نہیں لکھا. اس کے تو ایک ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے یہ ہدایت دینے آیا ہے, زندگی گزارنے کی رہنمائی دینے آیا ہے, تمہیں حق اور باطل کے اندر پہچان کر کے اپنا صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ نے. لیکن ہم اسے بھی کہ جی وہ عربی میں ہے ہم کیا کریں, ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو حضرات انگریزی کس کی زبان ہے؟ وہ ہماری ہے, اسے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور اپنے بچوں کو ایسے پڑھاتے ہیں جیسے قرآن پڑھاتے ہیں کیوں بھائی؟ اس کے لیے بھی وہی بندوبست کرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو پہلے دن سے ہی اسے قاعدہ لا کر دیتے ہیں, تو ایک ایک لفظ کا معنی سمجھا کر پڑھا. اور یہ پورا پڑھا دیتے ہیں, ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں بتا. تو اللہ پوچھ لے گا نا کہ میری کتاب کی زبان کے ساتھ تم نے یہ کیا, اور جس کے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا تھا اس کے لیے آپ نے 14-14 سال لگا دیے, لگوا دیے بچوں کے, پھر جا کر کہیں پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اچھی طرح جان لیجئے یہ اللہ کا کلام خاص کر ہمارے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب. اس میں سے 70% الفاظ قرآن کے وہ ہیں جو ہم پہلے اردو میں استعمال کرتے ہیں, پہلے ہماری زبان کے اندر موجود ہیں. ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے, اس کے لیے آتے ہی نہیں کریں گے. لیکن اچھی طرح جان لیجیے یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جبکہ آپ دوسری زبان میں ساری تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہی آپ کا عذر ہے کہ یہ دوسری زبان میں. اللہ پوچھے گا اس کی اتنی قدر تھی وہ تم نے سمجھ کر پڑھ لی, اور یہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے رکھا ہوا تھا. میری کتاب کی یہ قدر تھی, اس کا جواب دینا پڑے گا. میرا تو تجربہ ہے بھائی, میں بتایا کرتا ہوں, اور واقعی ہے صرف 15 منٹ روز نکالی, صرف 15 منٹ. اصل اللہ کی کتاب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی رحمت اور فضل ہے جو انسانوں پر, اگر اس کی کوئی قدر ہے اللہ تعالیٰ کی اس دولت کی اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور رحمت کی, صرف 15 منٹ لگا لیجیے صبح، اور اپنے مولوی سے، اپنے مسجد کے امام سے کہو مجھے لفظی ترجمہ بھائی صاحب بتا دو، ایک ایک آیت کا ترجمے والے قرآن سے نہیں، بغیر ترجمے والا قرآن لیجئے اور ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ اس سے پوچھ کر اسے ذہن میں بٹھائیے، تاکہ اس کا معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ ہفتے کے بعد 2 آیتوں پہ چلے جائیں، کیوں؟ وہی الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور وہی ہیں جو سمجھتے ہیں، وہ زیریں زبریں لگی ہوئی ہیں، شاید کوئی اور ہیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ تو وہی ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں. اور مہینے کے بعد آپ 3-4 آیتوں پر چلے جائیں گے، یہاں تک کہ 1 سال لگا دیں تو آپ 8-10 پارے پڑھ لیں گے، اور اتنی آپ کو عربی آ جائے گی کہ پورا قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے تذکیر کا ذریعہ اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اتنی آسان کام، خاص کر اس رمضان میں تو بھائی کم از کم یہ ہونا چاہیے، اس میں تو استفادہ کیجئے جو اس کے نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو برکت کس وجہ سے دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 70 گنا جو ہے وہ اجر بڑھ جاتا ہے، ایک نفل پڑھنے سے آپ کو فرض کا اجر ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرض کے مطابق آپ کو اجر ملتا ہے. کس وجہ سے؟ اس رمضان کی وجہ سے، جو اصل میں قرآن کے نزول کا مہینہ، اس کی وجہ سے برکت آئی. قرآن کی وجہ سے رمضان میں برکت آئی ہے، وہ کرنا تو روزہ تو عام دنوں میں جو بھی رکھتا اس کا اثر وہ ہوتا، رمضان میں اس لیے رکھا ہے کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں برکت آئی. اور وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، تو وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ اس نسبت سے کہ اس رات میں لوح محفوظ سے قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، اللہ نے اس رات کو اتنی جو ہے برکت دے دی ہے کہ 1000 مہینوں کے مطابق تھا. تو جس کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو گیا اسے اللہ نے اتنی برکت دیا تو خود کتنا بابرکت ہے، اس کا بھی تو احساس کیجیے. یہ تو جس کے ساتھ نسبت پیدا ہو گئی ہے اس میں اتنی بڑھوتری آ گئی ہے، اس میں اللہ نے اتنی رحمت اس کے اندر جو ہے پیدا کر دی ہے، تو خود اس کا تو احساس کیجیے وہ کتنی بابرکت چیز ہے، کتنا اللہ کا فضل ہے. اور یہی ہے جو قرآن مجید ہمیں جو ہے باور کروانا چاہتا ہے کہ کم از کم اس سے تمہارا تعلق پیدا ہو. اب دیکھیے قرآن مجید میں کس طرح سے اس چیز کا جو ہے احساس اجاگر کرایا گیا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، جاتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ نے تمہاری نصیحت کا بندوبست کیا ہے، تمہارے لیے نازل کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، انسانوں کے لیے نازل کیا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے تمہاری سینوں کی بیماریوں کا. یہ ہے جو سینے کی بیماریاں انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، اسے شرف انسانیت سے گرا دیتی ہیں. کیوں؟ انسان کا اصل شرف ابدیت، جو اپنے مقام کو پہچانے تو اسے شعور آتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ابدیت اس کا اصل مقام ہے. لیکن یہ سینے کی بیماریاں اسے ابدیت سے گرا دیتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ حسد، بغض اور تکبر. خود بڑا بن بیٹھتا ہے، خود اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، اور اسے کس طرح نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پوری کائنات اس کے لیے بنائی گئی، اس کے بچنے کے لیے بنائی گئی. تو وہ بیکار ہے، وہ اپنے مقام کو بھول جاتا ہے. اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں. یہ ان کی شفا ہے، ان کے لیے علاج ہے جو اللہ نے. ورحمت للمومنین، اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے کلام پر ایمان لانا ہوگا جو اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور ہے، تو پھر ملے گی. اس لیے وہ رحمت ان کے لیے جو ایمان لائیں اور اسے واقعی وہ کتاب اللہ کا کلام مان کر اس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کریں جو اس کا حق ہے. فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ، لوگوں کچھ تو احساس کرو اللہ کا کتنا فضل تم پر ہوا ہے، کتنی اس کی رحمت ہوئی ہے کہ اس نے اپنا کلام تمہیں جو ہے دے دیا. فبذلک فلیفرحوا، تمہیں تو اس پر خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے بندوبست کر دیا، تمہیں جہالت میں نہیں رکھا، گمراہی میں نہیں رکھا، اللہ نے بندوبست کر دیا تمہاری رہنمائی کا، انسانی سطح پر زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے اللہ نے بندوبست کر دیا. وہ خیر مما یجمعون، وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو، دنیا کی دولت اور میٹیریل جمع کر کے رکھتے ہو، اس سے کہیں بہتر وہ دولت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی. یہ ہے بھائی وہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو اس کی وجہ سے یہ ساری برکتیں ملی. تو کم از کم اس میں تو ہم کریں کوشش کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اسے سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، سمجھ کر سوچنے والے بن جائیں. دوسری آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الناس، یہاں بھی پوری انسانیت سکھتا، جاکم برہان من ربکم، دیکھو یہ قرآن تو تمہارے لیے برہان بن کر نازل ہوا ہے، دلیل بن کر نازل ہوا ہے تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، کہ اس کے آنے کے بعد تمہارے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں رہ جائے گی نہ ماننے کی. وانزلنا علیکم نورم مبینا، اور ہم نے تو تمہارے لیے واضح روشنی جو ہے نازل کر دیا تاکہ اندھیروں میں نہ رہو، تم اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کا مقصد معین کرو، اور تمہیں روشنی مل جائے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور تمہارا اصل مقصود جو ہے پیدائش وہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، اور اپنی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ وہ روشنی دینے ہے. فم اللہ جی نہ امن، لیکن وہ روشنی ملے گی کسے، وہ رحمت ملے گی کسے، وہ اللہ کا فضل جو ہے وہ ملے گا کسے، جو اس پر ایمان لائے گا، اس کے یقین آئے گا کہ ہاں یہ اللہ نے بندوبست کیا ہے. واعتصموا بہ، پھر اسے مضبوطی سے تھام لے گا، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے دیے ہوئے احکام کو جو ہے ان کی پیروی کرے گا، کیونکہ قرآن پر ایمان اسی کا ہے جو اس کی پیروی کرے. قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ فاولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کا حق یہ ہے اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں. یہ ہے جو اس کی پیروی کریں گے، وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہے جن کا یقین ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کی ہوئی کو حلال کیے بیٹھا. اسے کیا مانتا ہے، کیا اس کا ایمان ہے، اس زبان سے کہنے دے سر معاملہ تھا جب تک کہ یقین نہ پیدا. فرمایا بات ایسے منہ بہ، پھر ماننے والے اسے مضبوطی سے تھامتے ہیں. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلًا، یہ ہیں جن کے لیے فی اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کا فضل بھی ہوگی. اس کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اختیار کرنا پڑے گا، اس راستے پر بھی چلنا پڑے گا، پھر رحمت ملے گی، پھر وہ فضل ملے گا، ورنہ وہ فضل تو رحمت موجود ہے لیکن ملے گی اسے جو اس کی طرف رجوع کرے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور یہ ہے وہ قرآن جو اللہ کی طرف سیدھا راہ معین کر دیتا ہے، سیدھی راہ معین کر دیتا ہے تمہیں. ہمارا راستہ کون ہے زندگی کا، جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان اور قرآن کے بارے میں دو احادیث ہیں، وہ میں سنا کر بات مکمل کرتا ہوں، لیکن وہ بھی اسی ایمان کی بنیاد. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی بھلائی کے لیے بہت سے موسم بہار ہیں جو اسے دیے ہیں، جس میں اضافے ہو جاتے ہیں نیکیوں میں، تاکہ انسان اپنے گناہوں کا مداوع کر لے، اپنی جو ہے بخشش کا سامان کر لے، ان میں سے یہ رمضان بھی ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے گا لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کی جزا کے لیے. اس کا مطلب ہے توبہ کرے گا، اپنی زندگی بدلے گا، اللہ کے در پہ آئے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اپنی نافرمانی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کو قبول کرے گا، پھر روزہ رکھے گا اسی کے لیے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیا، وہ اسی کے لیے روزہ تب ہوگا جب اس میں جھوٹ اور جھوٹ کا کاروبار چھوڑ دے. مگر نہ اللہ کو صرف پیاسا رکھنا اور بھوکا رکھنا مطلوب نہیں ہے، روزہ اسی کا ہوگا جو اللہ کی فرما برداری پر آ گیا ہے، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا ہے اور اس کے تحت اس نے روزہ رکھا ہے. یہ سارا کوئی جھوٹا کاروبار نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے یہ مٹیریل فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے جو ہے سارا اس کو ترک کیا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے پہلے گناہ اللہ معاف فرما دے، اس سے بڑی اور کیا جزا ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، رات کا قیام نفلی عبادت فرض نہیں، لیکن اجر میں وہ نفلی عبادت جو ہے وہ فرض کے برابر کر دی گئی، وہ نفلی عبادت بھی فرض کے برابر آ گئی، اتنی اس کی قدر ہے. کیوں؟ وہ رمضان جو ہے اس میں قرآن کی وجہ سے اس نفلی عبادت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اسے اجر کے لحاظ سے فرض کے برابر کر دیا ہے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رات کو قیام کرے گا اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا اس قرآن کے ساتھ ایمان اور احتساب کے لحاظ سے، اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے صلے میں بھی اس کے گناہ معاف فرما دے. اور دوسرا فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے القرآن والصیام یشفعان، یا الصیام والقرآن یشفعان، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے اسے دن کے اوقات میں روک کے رکھا، کھانے پینے سے بھی، اپنی شہوات پورا کرنے سے بھی، اس نے تیری پابندی اختیار کی، تیرے احکام کا پابند بن گیا، اپنے آپ کو روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہوگا نا ہم نے اسی کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اسے پتا ہوگا کہ واقعی توبہ کرایا ہے، ساری ناراضگی چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اسے معلوم ہوگا کہ واقعی اس نے میرے لیے رکھا ہے اور واقعی میری فرما برداری اختیار کی ہے. تو جان لیجئے یہ روزے کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اللہ اسے قبول کرے. اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکا، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا، قرآن مجید سنتا رہا، اسے اپنے روح کو غذا پہنچاتا رہا. ہم عام طور پر ہم جو تراویاں پڑھتے ہیں جس طرح سے، وہ بھی نیند پہ اثر انداز ہوتی ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے نیند کے ٹائم میں؟ اس سے تو پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہیں جس وقت عام ہمارا رواج ہے سونے کا. آج کل عام طور پر 10:30-11 بجے لوگ سوتے ہیں، عام خاص کا تو چھوڑیے، ان کی تو راتیں جاگنے کے لیے ہوتی ہیں، دن سونے کے لیے. عام جو ہے 10:30-11 بجے تک ہوتا ہے، تو وہ تراویاں تو اس سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہیں. اس نے کہاں نیند پہ فرق ڈالا؟ آپ کے نیند سے کہاں روکا اس نے؟ لیکن جان لیجئے وہ قرآن سفارشی پڑے گا جو آپ کی نیند پر اثر مار. اگر اللہ میں نے اسے نیند سے روکا، میری وجہ سے کھڑا رہا، میری وجہ سے اس نے قرآن کے ساتھ جو ہے رات گزاری، پھر وہ سفارشی بنے گا. یہ کرنا چاہیے، ہمیں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہماری نیند پر تو کچھ اثر پڑے، ہمارے اوقات میں فرق آئے. صرف کس لیے؟ اللہ کے کلام کے، قرآن کے وجہ سے فرق آئے. ویسے نہیں کہ گپا مار دیا ہوئے ٹائم لگا دو تو روکی رکھے کہ نیند تو رکے ہی رہا نا. نہیں، اس قرآن کے ساتھ اگر جو ہے آپ کی نیند پر اثر پڑا تو وہ قرآن سفارشی بنے گا، اور یہ سفارش بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بھی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اس کے لیے کوشش کیجئے بھائی، یہ ہمارے بندوبست بہت سی جگہوں پر ہے. یہ تراویوں میں قرآن مجید کا ترجمہ سنانے کا بھی اس مسجد میں بھی ہے. کوشش کیجئے کہ کم از کم قرآن مجید اس مہینے میں تو اس کی ہدایت ہم تک پہنچ جائے، جس کے لیے اللہ سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اور اللہ نے روزہ فرض اس لیے کیا کہ اس میں تقویٰ پیدا ہو. کیوں؟ تقویٰ شرط لازم ہے قرآن سے استفادے کے لیے، قرآن سے فیض لینے. وہ مجسم ہدایت ہے لیکن ملے گا اسے جس کے اندر تقویٰ. اور ہمارا حال تو عجیب ہے، ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دے، سیدھے راہ کی رہنمائی فرما دے. تو دعا ہدایت کے لیے کرتے ہیں، پڑھ دے ثواب لیں. مانگ ہدایت ہیں لیکن پڑھنے کا بندوبست ثواب کے لیے کیا نہیں. ہدایت تو اسے سمجھ کر پڑھنے میں آئے. اس کے ہدایت کے دو ہی طریقے، یا تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سیکھ لیا ہے، اس کا علم حاصل کر لیا ہے، یا قرآن مجید کہتا ہے والقسم وهو شهید. یا ہدایت لینے کا دوسرا طریقہ ہے، حاضر ہو کر اسے سنو، دوسروں سے سنو. یہاں بیان ہو رہا ہو وہاں آ کر حاضر ہو کر بیٹھو اور کان لگا کر سنو. تو یہ ہدایت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا اللہ نے خود زندہ دل دیا، اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے تو اس کے ساتھ رات گزارو، یا پھر سننے کی تو کوشش کرو. یہاں کو بندوبست ہے، پھر وہ آپ کے لیے سفارشی بنے گا، اور پھر وہ آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ سفارشوں کو قبول کرے گا. یہ ہے بھائی، اصل معاملہ تو یہی ہے. یہی اندر جاتا ہے تو انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، انسان کی روح جاگتی ہے، اور پھر اس جسم پر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے. جسے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسے قیدی والی زندگی گزارنی چاہیے. ہاں، کافر کے لیے جنت ہے. جنت کون سی جگہ ہے؟ یہاں من چاہی زندگی ہوگی، جو آپ کا دل چاہے گا مہیا کر دیا جائے گا، من چاہی زندگی ہوگی. اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندی. قیدی کون ہے؟ پابندی کی زندگی، اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو جس نے مان لیا ہے میرا مالک اللہ ہے، وہ آزاد نہیں رہا. اس نے خود مانا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، میں کسی کا غلام. اسے پھر وہ غلامی اختیار کرنی چاہیے، اسے پابندی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ اس نے خود مانا ہے میں آزاد نہیں ہوں، میرا کوئی مالک ہے، میں اس کا غلام. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اسے تو قیدی والی پابندی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے جب اس نے مان لیا. ہاں، کافر کسی کو نہیں مانتا کہ میرا کوئی مالک ہے، اس لیے وہ من چاہی گزارتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اگر مومن ہو کر بھی دل چاہی من چاہی گزار رہا ہے تو جان لیے پھر ایمان نہیں ہے، پھر اس نے مانا کیا؟ ماننے کا مطلب تو ہے پابندی اختیار کرو، جب تم نے مان ہی لیا تو اس کے تابعدار بنو. وہ تو کافر ہے جو من چاہی گزارتا ہے، کیونکہ کسی کو مانتا نہیں. ہاں جس نے یہاں پابندی والی گزار لی اسے وہاں من چاہی مل جائے گی، وہ جنت مل جائے گی. جس نے یہاں من چاہی گزار لی اسے وہ اس قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، اسے وہ پھر قیدی والی زندگی گزارنی پڑے گی. یہ نتیجہ نکل کر اب ہر کوئی سوچ لے کہ یہ آسان ہے یا وہ جو ہمیشہ رہنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ تو چند دن کی ہر چند سال. سودا ہر ایک نے اپنے لیے کرنا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرنا، اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری کامیابی کس میں ہے اور میں کامیاب کب قرار پاؤں گا. تو وہ تو اس کے لیے ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ اس کی پابندی پر مشتمل ہے کہ یہاں پابند کر لو وہاں وہ من چاہی مل جائے گی. تو اللہ تعالی ہمیں واقعی اس آنے والے رمضان سے یہ فائدے اٹھا کر اللہ کی پابندی اختیار کر کے اس اللہ کے کلام سے اپنی روح کو منور کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے اور ان کی سفارش بھی ہمارے حق میں قبول ہونے والی بن جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.